پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب، پاکستان کو اس وقت مختلف اطراف سے سیکیورٹی سے متعلق خطرات درپیش ہیں. ایک جانب معیشت کی بری حالت ہے اور ایف اے ٹی ایف میں اس کی ریٹنگ کا مسئلہ ہے. دوسری جانب کشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ شدید کشیدگی ہے اور افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات ٹوٹنے کے بعد اس سرحد پر حالات ایسے ہیں کہ اندرون ملک سکون اور سیکیورٹی کی کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور ان حالات میں ملک کی سیاسی جماعتوں کا بطور خاص کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا ان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ کسی صورت حکومت کو گھر بھیجا جائے، تازہ انتخابات کرا جائیں اور مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یا پہلے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے اور ملک کو خطرات سے نکالنے کے لیے زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے؟ اس کے بارے میں آج ہم اپنے اس پروگرام میں ماہرین سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب سلمان عابد صاحب اور سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک. بریگیڈیئر عمران ملک، میں آپ سے آغاز کروں گا. یہ فرمائیے کہ اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی سے متعلق کتنے خطرات درپیش ہیں؟
جعفری صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی کریٹیکل اسٹیج سے گزر رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انٹرنلی مگر ایکسٹرنلی بھی وہ کافی خطرات جو ہیں وہ درپیش ہیں. اگر ہم ایکسٹرنل تھریٹس کی بات کریں تو بنیادی طور پر دو ہیں. ایک مغرب کی جانب سے جو کہ کابل کی طرف سے، یعنی کہ افغانستان کی سائڈ سے، اور ایک مشرق کی سائڈ سے، کیونکہ ہندوستان اور خاص طور پر کشمیر کے محاذ کے اوپر یا اس ڈائریکشن کے لائن آف کنٹرول کے اکراس سے ہمیں خطرات ہیں. اگر ہم پہلے افغانستان کی بات کریں تو یہ خطرات جو ہیں وہاں پر، آپ یہ سمجھیے کہ دوبارہ اسے پھر ریوائو ہو رہے ہیں، ان دا سینس کہ جب یہ امریکہ کے اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک بہت بڑی تھریٹ جو تھی جو افغانستان سے جو پاکستان کی طرف آ رہی تھی وہ کافی حد تک نیوٹرلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، دکھ رہی تھی کہ وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی. اور وہ تھریٹس کیا تھیں؟ تھریٹس یہ تھی کہ افغانستان ڈیسٹیبلائز تھا، اور اس کی ڈیسٹیبلائزیشن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے تھے. پھر کراس پاکستان افغان بارڈر ٹیررزم جو ہو رہی تھی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف، وہ بھی پاکستان کے اندر کافی معاملات کو خراب کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ اگر ویسٹرن بارڈر کے اوپر رہے تو ایران سے بھی جو ٹیررزم ایمینیٹ ہو رہی تھی یا وہاں سے جنم دے رہی تھی، وہ بھی پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان اور کراچی کے تناظر میں بہت زیادہ اپنا غلط کردار ادا کر رہی تھی. تو ویسٹرن سائڈ جو ہے وہ ہماری کافی حد تک ان خطرات سے بچ رہی تھی. اور اس کے علاوہ پاکستان فینسنگ کر رہے تھے ویسٹرن بارڈر پہ، اور وہ فینسنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت منظم طریقے سے جاری تھی. مگر اب یہ ٹاکس کے رکنے سے ہوا یہ ہے کہ جیسے کہ معاملات پھر واپس اپنی پرانی روش پہ آ جائیں گے، اور اگر یہ معاملات جو ہیں ٹاکس جو ہیں دوبارہ شروع نہیں ہوتی اور پیس پروسیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اور ہم واپس پہلے والے معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر وہی بات ہوگی. افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوگا، اس کا افیکٹ پاکستان پہ آئے گا، پاکستان کی سیکیورٹی پہ آئے گا. وہاں پہ جو ہیں ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان پہ آئیں گے اور پاکستان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. اور سب سے امپورٹنٹلی کہ اس وقت جبکہ پاکستان کو مشرق کی جانب سے بھی خطرات درپیش ہیں، پاکستان ویسٹرن بارڈر سے کوئی فوج نکال کر اس کو مشرق کے بارڈر کے اوپر لگانے کا شاید متحمل نہ ہو سکے، یا اتنی فوج نہ نکال سکے جتنا وہ نکالنا چاہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کہ پھر سے ڈیولپ ہو رہا ہے ویسٹرن سائڈ سے، اور پاکستان کو اس کے خلاف عملی قدم اٹھانے پڑیں گے. اگر ہم مشرقی جانب آئیں تو یہاں پر زیادہ بڑا ایک خطرہ ہے، وہ خطرہ اسٹارٹ ہوا ہے ہندوستان کی اور پرائم منسٹر مودی کے اس قدم سے جو کہ انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر کے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کو اپنے انڈین یونین میں ضم کرنے سے جو معاملات پیدا ہوئے ہیں. اب وہاں پر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ جو اسیسمنٹ جو ہے یا جو اسٹریٹجسٹ کی وہ یہی ہے کہ اب ہندوستان جو ہے ایک بند گلی میں پھنس چکا ہے. अब उसको सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि वो कर्फ्यू को उठाए या ना उठाए। अगर वो कर्फ्यू को नहीं उठाता तो जिस तरह से न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान में बाकी दीगर वर्ल्ड लीडर्स ने हिंदुस्तान को आने हाथों लिया है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, तो वो इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर, इंटरनेशनल ओपिनियन का प्रेशर, वर्ल्ड लीडर्स का प्रेशर, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का और अमेरिका का, वो इंडिया के ऊपर और देर तक और ज्यादा फिलोसफी के साथ उनके ऊपर लागू होता रहेगा। अगर वो वहां से कर्फ्यू हटा देते हैं तो इतने दिन जो इन्होंने प्रेशर डाले रखा है कश्मीरियों के ऊपर, और जब वो प्रेशर हटाएंगे तो उतना ही स्ट्रांग उसका बैकलैश आएगा, और वो बैकलैश अगर आता है तो फिर हिंदुस्तान के अफवाज जो हैं, जो कि 9 लाख की तादाद है वहां पर, या ये बातें वो रिएक्ट करेंगे, उनके आपस में क्लैशेज होंगे, कैजुअलिटीज होंगी, और ये मामला जो है ये खराब से खराब तक होते जाएंगे। और अगर जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान जो है वहाँ से मुसलमानों को निकालकर रेफ्यूजी कैंप में डालेगा और उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रेफ्यूजी कैंप इस्टेब्लिश करके फिर उनको वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजने की कोशिश करेगा, जैसे कि फलस्तीन में इसराइलियों ने किया है, तो फिर मामला तो और खराब होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल में स्कर्मिशेज होंगी और हो सकता है कि कन्वेंशनल जंग शुरू हो, और वो अगर कंट्रोल नहीं हुई तो ये न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकती है बात। दोनों अतराज से पाकिस्तान को बहुत बड़े खतरात जो है, थ्रेट्स जो है वो दरपेश हैं, तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर अपनी पॉलिसी जब आगे चलानी होगी।
मलिक साहब हमारे साथ रहिएगा। सलमान आबिद साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जानब मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉकडाउन करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी जानब जो दूसरी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यानी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो गो मगो की कैफियत में है, कभी आना चाहते हैं इनके साथ, कभी नहीं आना चाहते, लेकिन थीम सबका एक है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। इन हालात में जिनका अभी तस्करा हो रहा था, क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया यही होना चाहिए या इससे मुख्तलिफ होना चाहिए?
देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का अगर आप तजिया करें तो एक जमाने में यहाँ पर एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स होती थी और उसी कॉन्टेक्स्ट में अलायंसेज बनते थे। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान में बहुत डोमिनेंट फैक्टर तैयार कर दी है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसकी पोलराइजेशन हमें नजर आ रही है कि सारी सियासी जमातें जो है वो एक तरफ खड़ी हैं और हुकूमत एक तरफ खड़ी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो हम एकेडमिकली और डेमोक्रेटिक तरीके से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन के हो, उनके सामने बुनियादी तौर पर कौमी तरजीहात जो है वो अहम होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो अफराद के ऊपर चलती है और शख्सियत परस्ती के दरमियान रहते हुए हर हुकूमत जो है वो अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती है, और हमारे यहाँ हुकूमत गिराना जो है वो एक फैशन बन चुका है। अब आप देखिए कि अगरचे मौलाना फजलुर रहमान के लॉकडाउन में PMLN और पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होना चाहते, लेकिन बुनियादी तौर पे हुकूमत गिराने का एजेंडा उनका भी है। एक ने फरवरी का टाइप दिया है, एक कहता है नवंबर दिसंबर तक ले जाएं और हुकूमत को बस चलता करें। अच्छा, अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है वो खड़ी नहीं हो पा रही। देखिए, जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल जो है वो बहुत पीछे रह जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी ब्रिगेडियर इमरान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस किया है, जो आपके इस वक्त इलाकाई सूरत हाल के मामलात हैं, जो बैन अल-अक़वामी सूरत हाल का मामला है, FATF का मामला है, और जिस किस्म की कमिटमेंट अभी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे इस इकवामी मुत्तहदा के इजलास में पेश की है, उसको देखते हुए तो लगता ही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उस बात को जो प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं। अगरचे कहा जाता है कि हम जो है ना वो चीजों पर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो अमली तौर पर एक नहीं है, और आपने देखा कि यहाँ तक भी इल्जाम लग रहा है कि हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जो है ना कश्मीर का सौदा कर लिया है, और यहाँ तक भी लग रहा है कि जनाब हुकूमत जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इस पोलराइजेशन का नुकसान जो है वो आपकी इलाकाई सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है। मसलन देखिए, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के मामलात हो, अफगानिस्तान के साथ मामलात जो मामला है उसके हल की बात हो, हर जगह पर आपको एक डेफिसिट नजर आ रहा है हुकूमत और अपोजिशन का। अच्छा, इसमें हुकूमत ने भी कोई बड़े खास इनिशिएटिव नहीं लिए अपोजिशन को इंगेज करने में, क्योंकि इमरान खान साहब का मसला यह है कि वो एक बड़ी वाजे लाइन रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो मौजूदा क्यादत है उससे वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो कहते हैं कि जो बातचीत होगी वो जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के साथ होगी, یا اس شباسی کے ساتھ ہوگی اس پہ وہ تیار نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اپوزیشن بھی وہ اسپیس دینا نہیں چاہتی. آپ نے دیکھا کشمیر کا, کشمیر کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, وہ جس ہنگامہ رائی کی نظر ہوا, اسے ایک اچھا تاثر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو پاکستانی مفاہمت کا کانٹیکٹ ہے وہ نہیں گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن مجھے اس کا ابھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ ایک مفاہمتی سیاست جنم لے سکے گی. اور اگر یہ پولرائزیشن اسی طرح سے رہتی ہے اور اگر مولانا فضل الرحمان سڑکوں پہ آتے ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این حکومت گرانے کے ایجنڈے کے اوپر ڈومیننٹ کرتے ہیں, تو اس سے تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا سوال تو بہت پیچھے رہ جائے گا اور ایک بڑی واضح قسم کی جو ہے نا تعصب اور نفرت کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف پھیلے گی. اور یہی وہ چیلنج ہے جس میں معیشت اور سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ پسے پش چلے جائیں گے اور ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے وہ پولرائزیشن کا, مہاجرائی کا, لان تان کا, الزام تراشیوں کا جو لگے گا اس سے میں نہیں سمجھتا. اور یہ دیکھیے ایف اے ٹی ایف کے کانٹیکس میں اکتوبر میں یہ فیصلہ ہونا ہے اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے کانٹیکس ہیں وہ پاکستان کے لیے اسٹل ابھی ایک بڑا چیلنج ہے. یہ کہنا کہ پاکستان کے سیکیورٹی معاملات میں کوئی چیلنج نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں. اور ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات میں اس وقت بدمزگی ہے اس کی اگر اس میں کوئی ٹینشن جو ہے وہ کم نہیں ہوتا تو پھر پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہیں وہ ایک ایسی جگہ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود علاقائی صورتحال کے کانٹیکس میں بھی بہتر نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے انہی غلطیوں کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کا, جو ہماری ماضی کی سیاست کا خاصہ تھا.
یہ بتائیے سلمان عابد صاحب کہ جو آپ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا, اندرونی طور پر تو جو نقصان ہوگا ہوگا, لیکن بیرونی سطح پر پاکستان کی امیج کو کس حد تک ڈیمیج جو پاکستان کی امیج کس حد تک ڈیمیج ہوگی؟
بنیادی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ تقریر کی اور اپنا ایک بین الاقوامی امیج ڈیولپ کیا پاکستان کا, پاکستان کی ریاست کا, اس کو عالمی میڈیا میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے. لیکن جب وہی عالمی میڈیا پاکستان کے اندرونی حالات کو دیکھتا ہے اور ایک دوسرے کو دست و گریبان دیکھتا ہے, ایک دوسرے پہ لان تان اور الزام تراشیں لگاتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ کشمیر کا سودا کر لیا گیا ہے, تو پھر اس سے جو آپ کی بین الاقوامی سچویشن میں یا جو بین الاقوامی کیس ہے وہ خراب ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے جو ایک وائسز ہے جو خاص طور پہ نیشنل ایشوز کے اوپر جو ایک بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ کو جو ایک جوائنٹ قسم کا اپنا موقف لے کے چلنا چاہیے. جب وہ نہیں ہوگا تو یقینی طور پہ بین الاقوامی دنیا جو ہے نا وہ عمومی طور پہ جو آپ کے انٹرنل کانٹرڈکشن ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ہندوستان بھی اٹھاتا ہے, افغانستان بھی اٹھائے گا, امریکہ بھی اٹھائے گا اور دوسرے ممالک بھی اٹھائیں گے. تو اس کا براہ راست امپیکٹ پڑے گا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں. جب آپ اپنا مقدمہ جو ہے ایک مثبت طریقے سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپ کا مقدمہ ایک نیگیٹو طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیں گی, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلے گا اور ایک تقسیم جو ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی نظر آئے گی. اگر ہم نے اپنی جو نیشنل پالیٹکس کے جو گرے ایریا ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ اس کی کوئی شکل بھی نہ نکالی تو پھر اس سے انٹرنیشنل دنیا میں جو کامیابیاں مل رہی ہیں, یہ سفارتی سطح پہ, ڈپلومیٹک سطح پہ جو ہمیں اچیومنٹ مل رہی ہیں وہ بھی کوئی بڑے لمبے عرصے تک رہ نہیں سکیں گی.
ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اختر بلوچ صاحب سے جو کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پہلے ایک بریک.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اختر بلوچ صاحب, آپ سیاست پر لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے, جو سوال میں نے سلمان عابد صاحب سے بھی کیا تھا, اس میں اس وقت پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟
سر بنیادی طور پر رول ہے ہی سیاسی جماعتوں کا اور کسی کا رول ہے ہی نہیں. اگر جمہوریت میں کوئی خرابی ہے, کہیں پر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, کہیں پر کوئی کرپشن ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں مزید جمہوریت کی ضرورت ہے اور اچھی جمہوریت کی ضرورت ہے اور ہمیں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم جمہوری عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے, اسے کہیں پر روک دیں گے یا کسی طریقے سے وہ کسی بھی حوالے سے رک جائے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی مزید گڑبڑ پیدا ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہی سب سے اہم کردار سیاسی جماعتوں کا ہے. سیاسی جماعتوں کو کام کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو وہ مسائل جن سے عوام ناراض ہو جا رہے ہیں ان مسائل کے سامنے لانا چاہیے. لیکن بدقسمتی تو ہوا ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایوب خان کے بعد
ہمارے ووٹ لوگوں کے خانوں میں ایک تخلیق لگی ہوئی ہوتی تھی کہ سیاسی گفتگو سے بریز کریں, اس کے بعد ایک محاورہ بن گیا, یہ بڑا سیاسی ہے. یعنی کہ جو آدمی ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, بدمان ہے, بدماش ہے, وہ اگر سیاسی ہے. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ ہم سب نے سیاسی عمل میں حصہ لینے کو اپنے لیے شجر ممنوع قرار دے دیا. ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جو بھی ہیں, دانشور ہیں, سیاستدان ہیں, جو بھی ہیں, اگر آپ قطر کی ڈائری کو لے لیں یا اس سے پہلے کی لے لیں, بھٹو صاحب کی پارٹی کو لے لیں, اس میں آپ کو شیخ رشید صاحب جیسے لوگ نظر آئیں گے, راشد مبشر جیسے لوگ نظر آئیں گے, جو بڑے مطلب دانشور تھے, بہت بڑے جیسے لوگ نظر آ جائیں گے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی عمل جاری رہے گا تو سیاسی عمل آگے بڑھے گا, اور اسی سیاسی عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو نہ صرف مطمئن کریں گے بلکہ اپنے آس پاس جو خطے کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ایک حکمت عملی ترتیب دیں گے. اگر آپ اس حوالے سے کام نہیں کریں گے اور اپنے علاقائی اور جغرافیائی خطے کی صورتحال کو فراموش کر دیں گے کہ وہاں پر کون سے مسائل ہیں, بھائی مطلب یہ کہ شیعہ سنی کے مسائل ہیں, دیوبندی اور بریلوی کے مسائل ہیں, یہ آپ ہم پاکستان والے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں نا, یہ چیزیں تو ہیں نا. اب اس میں کوئی کہتا ہے ایران ملوث ہے, کوئی کہتا ہے سعودی عرب ملوث ہے, کوئی کہتا ہے اسلام ملوث ہے, لیکن ہم خود کہاں پر کھڑے ہو گئے, ہم لوگ خود کہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, آپ اگر تمام جو ہے یہ بایوگرافیز پڑھ لیں جن لوگوں کی بھی ہیں, جو مطلب فوجی حکومتوں کے ساتھ رہے, اس کے الگ بھی رہے, سیاسی حکومتوں کے ساتھ رہے, ان تمام بایوگرافیز کو پڑھنے کے بعد ایک چیز بنیادی طور پر نکل کے سامنے آتی ہے کہ جمہوریت. اب یہاں پر یہ ہوا کہ ایوب خان نے کہا کہ میں جو ہے بنیادی جمہوریت لاؤں گا, اچھا جی ضیاء صاحب نے کہا میں اسلامی جمہوریت لاؤں گا, مشرف صاحب نے کہا میں ماڈریٹ جمہوریت لاؤں گا. بھائی اگر جمہوریت اتنی بری چیز ہے, آپ کو ڈی ریل کر دیں تو چھوڑ دیں نا, آپ کہہ دیں کہ بھائی میں یہ اپنا حکمران ہوں, میں یہ چیزیں لے آیا ہوں, یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں اور میں کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ بنیادی چیز ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, اس خطے میں یہ ہوا ہے کہ اب موروثی سیاست کی بات آ جاتی ہے. بھائی اب راہل گاندھی کو کہاں لے جائیں گے, آپ مانیکا سونیا گاندھی کو کہاں لے جائیں گے, آپ سنجے گاندھی کو کہاں لے جائیں گے, آپ بندرا نائڈو کو کہاں لے جائیں گے, آپ جونیئر بش اور سینئر بش کو کہاں لے جائیں گے. آپ تو مطلب موروثی سیاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ موروثی سیاست صرف پاکستان یا اسپیشلی صرف پاکستان, بھائی ہندوستان میں بھی ہے, نیپال میں بھی ہے, سری لنکا میں بھی ہے, ایون یو ایس اے میں بھی ہے. کہ آپ جو ہے وہ کلنٹن کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ الیکشن کی کینڈیڈیٹ بنی, تو بھائی اگر یہ موروثی سیاست کے لیے تو کیا ہے. لیکن موروثی سیاست کا مقصد یہ ہے کہ لوگ انہیں جب ووٹ دے رہے ہیں, وہ ان کو لے کر آ رہے ہیں, ان کے سامنے لا رہے ہیں, تو یہ ایک احتساب کا عمل ہوتا ہے آپ کا الیکشن کے ذریعے. فاطمہ جنا کا الیکشن ہوا, فاطمہ جنا کے الیکشن کے جی جاوید صاحب
جی بس زیادہ ہولڈ کیجیے گا,
مجھے الیکشن ہوا, ریفرنڈم ہوا, آئیے جی.
مجھے جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب نے, جو پولیٹیکل رائٹر بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں. یہ بتائیے ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب کے اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب ایک صرف سلوگن ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپوزیشن کی پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ اس حکومت کو ختم کرو تاکہ ہمیں اقتدار حاصل کرنے کا موقع مل سکے, کیا یہ سیاست کسی بھی ملک کے لیے کوئی نیک شگون ہو سکتی ہے؟
دیکھیے یہ جو اقتدار کا چکر ہوتا ہے, اس کو جتنا بھی آپ تہذیب یافتہ کر لیں, مطلب جمہوریت سے زیادہ تہذیب یافتہ تو کوئی شکل نہیں ہے اس وقت اقتدار کی رسا کسی کے لیے, تو اس میں بھی ایک خاص سطح کی تلخی جو ہے وہ بہرحال موجود رہتی ہے. اگر آپ اس وقت آپ دیکھیں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو ایسے لگے گا کہ بالکل ایک وہ ڈیگرز ڈرون, یعنی وہ آمنے سامنے کی کیفیت ہے. جو امپیچمنٹ انکوائری چل رہی ہے صدر ٹرمپ کے خلاف, اس میں جس طرح ڈیموکریٹس اس پہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے اس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں دھڑا دھڑ, تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دو متحرب یعنی قوتیں جو ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے. تو لیکن ڈیموکریسی جب اپنے ٹو سینس میں چل رہی ہوتی ہے تو یہی ہاؤس ہوتا ہے, یہی صدر ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے تمام کام جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ڈیموکریسی میں ایک بنیادی ریکوائرمنٹ اس لیے ہے کہ اس کے جو تمام تقاضے ہیں یا جو عوامل ہیں یا جو مظاہر ہیں ڈیموکریسی کے, ان کو فل اٹینڈ اسپرٹ میں پورا کریں گے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا ایک سسٹم آپ وجود میں لا سکیں گے. اگر اس میں کہیں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تشکیک کا شکار ہوں گی یا وہ اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے تو پھر وہ یہ آلریڈی بڑی ایک تلخ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اس میں پھر ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ بدمزگی بھی گھل جائے گی اور وہ جو ایک بنیادی سطح کی جو سسٹم کو چلانے کے لیے آپس کی ایک تعاون کی یا سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. ہمارے یہاں چونکہ انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہمیشہ سوال رہتا ہے کہ کیا پولنگ سے پہلے کچھ ایسا مینیپولیشن کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی جس سے نتائج پر اثر پڑے, کیا پولنگ کے دن تو ایسا نہیں کیا گیا, کیا نتائج کی اعلان میں تو کوئی گڑبڑ نہیں, اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس سے پھر وہ بات جو ہے یعنی جو سسٹم ہے چل نہیں پاتا. جیسے پچھلی دفعہ ہوا تو وہ چار حلقوں کی بات آ گئی اور وہ خان صاحب نے جو ہے وہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا, وہ کبھی دھرنے پہ آ گئی بات, کبھی وہ پناہ پہ آ گئی, لیکن قضیہ وہ ایک ہی تھا. اب بھی یہ بات ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب خود گورنمنٹ میں ہیں, اپوزیشن وہ سب کو جو ہے دیکھ چکی ہے جو ممکن ہوتا ہے یا جس طرح ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, تو وہ ہم جو سمجھتے تھے کہ ہم شاید تسلسل کی وجہ سے اور ایک نسبتاً 2007 کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریٹک پریکٹسز میں ایک جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی کی وجہ سے آگے آگے ہیں, ہم دوبارہ 90s کی سیاست میں چلے گئے ہیں جہاں پر ایک امپائر ہوتا ہے اور باقی لوگ ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت وہی سچویشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس بات پر ایک نیشنل کنسنسس نہیں کرتے, عوام کی سطح پر بھی, سیاستدانوں کی سطح پر بھی اور اسٹیٹ کے دیگر اداروں کی سطح پر بھی, کہ ڈیموکریسی جو ہے جس طرح بھارت میں ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, ہم ڈیموکریسی کو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو کے طور پہ ڈیل کریں گے, اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو جو اس کے تمام پروسیجرز اور پروسیسز ہیں, تاکہ جب ایک حکومت بنے تو اس کے پاس حقیقتاً یہ مینڈیٹ ہو جو کہ اپوزیشن بھی تسلیم کرتی ہو, عوام میں بھی یکسوئی پائی جاتی ہے اور حکومت بھی خود بھی سیکیور فیل کرے کہ تمام معاملہ ٹھیک ہے اور ہم پورے اعتماد سے جو پالیسیز ہیں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا ہم واقعی خود سے ہوئے ہیں, کسی کی مدد سے ہوئے ہیں. جو الیکٹ نہیں ہوتے وہ تو خیر بالکل ہی وہ پھر نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور اس وجہ سے پھر وہ ایک مسلسل جو ہے وہ کشمکش کی ایسی سزا رہتی ہے جس میں پھر نہ پالیسیز بن سکتی ہیں نہ ان پالیسیز پہ عمل ہو سکتا ہے. اور اب یہ پالیسیز دیکھیں, پی آئی اے کا جب پیپلز پارٹی کی دور میں ترکش ایئر لائن سے کوڈ شیئرنگ ہوئی تو مسلم لیگ نون آ گئی بیچ میں کہ جی یہ ہم انہیں نہیں دیں گے, جب مسلم لیگ نون نے کرنے کی کوشش کی تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آ گئی. تو یہ جو چیز ہے یہ آگے چلنے نہیں دے گی سسٹم کو جب تک سسٹم کی اپنی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گی, اور وہ مضبوط تبھی ہوں گی جب جیتنے والے کو پتا ہو کہ وہ اپنے زور بازو سے یعنی عوام کے ووٹوں کی محض عوام کے ووٹوں سے جیتا ہے, اور جو شکست ہے اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنا پورا زور لگایا عوام کو کنوینس کرنے میں, میں نہیں ہو سکا, مجھے جتنے ووٹ ملے ہیں وہ عوام نے دیے ہیں, کسی نے کوئی ذاتی نہیں کی, تب یہ سسٹم آگے چل سکے گا, پولیٹیکل میچورٹی آئے گی. ورنہ یہ اس قسم کی جو میوزیکل چیئرز ہے, کھینچا تانی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ کسی دن بھی لاٹری نکل سکتی ہے کہ اگر کوئی خاص ڈیل ہو جاتی ہے یا ریاست کے کسی ادارے سے ہماری بات ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں بدلی جا سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ ایک جو ریاست کا جو داخلی سیاسی استحکام ہے وہ ہمیشہ ایک ویک گراؤنڈ پہ رہتا ہے, اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اعتماد کا جو پہلو ہے وہ مسنگ ہے. یعنی ہر روز ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے مقدمے کا فیصلہ آئے گا تو کیا ہوگا, اب اگر آئی ایم ایف کا دورہ ہوگا تو کیا ہوگا, وہ پرانے دورے سے وزیر اعظم سے آئیں گے پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, 3 دن بعد کیا ہوگا, 6 مہینے بعد کیا ہوگا. یہ اس طرح جو ہے وہ نہ ملک چل سکتے ہیں, نہ پالیسیز کی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکتا, اور نہ پھر ان کے وہ مثلاً نتائج آ سکتے ہیں جو کہ واقعی ملکوں کی ترقی یا ان کے آگے بڑھنے میں ممد معاون ثابت ہوگا.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ کی جب ہم کسی بھی ملک میں سیاسی جماعتوں کی تاریخ دیکھتے ہیں, اس پہ نظر ڈالتے ہیں, تو کیا یہ بات نظر آتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات اولیت رکھتے ہیں یا ایک قومی مفادات کو ان کے پیش نظر ہونا چاہیے؟
اگر اس قوم بحثیت پاکستانی اگر دیکھیں تو مجھے تو ایک ہول آف دی نیشن اپروچ دکھائی دینی چاہیے تھی, جس میں کہ تمام سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ہم ایک یکجا ہو کر اور ایک یگانیت کے ساتھ ایک ہول آف دی نیشن اپروچ لاتے, جتنے بھی اجتماعی ہمارے تمام ایشوز جو ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ہے, چاہے اکانومی کا ہے, چاہے افغانستان کا ہے, جیسے بھی باقی سارے ایشوز جو ہیں, تو وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل نہیں گئی. اور میں اس میں دو باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں. نمبر ون, وہ اس کی جگہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے مسلم یونین کی اور پیپلز پارٹی کی, وہ تو جیل میں ہے, اور جو لیڈر ان کے باہر ہیں وہ شاید اپنے آپ کو اتنا وہ پاورفل نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی صحیح ڈیسیشن دے سکے. جتنی بھی انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے وہ واپس اپنے پرانے لیڈر کے پاس جاتے ہیں, ان سے گائیڈنس لیتے ہیں, پھر فیصلے لیتے ہیں, اور فیصلے ان کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں, اور پھر کوئی اپنی پالیسیز بناتے ہیں. ابھی بھی جو تین بڑے لیڈر اکٹھے ہو رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ یون کے لیڈر پیپلز پارٹی کے, یہ بظاہر تو اکٹھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے, گرایا جائے, اور ایک کوئی اور دوسری گورنمنٹ ہے, چاہے نیشنل گورنمنٹ ہو یا کسی پارٹی کی گورنمنٹ ہو. مگر در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو تینوں پارٹیز کے اپنے الگ الگ انٹرسٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت شاید زندگی سے کہ ان کو اتنے عرصے کے بعد سیاست کی مین اسٹریم سے آؤٹ کیا گیا ہے, اور وہ شاید چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس مین اسٹریم پالیٹکس میں دوبارہ جائیں, تو اس لیے وہ ایک آزادی مارچ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے اس کے اندر ایک ختم نبوت کا بھی وہ ایلیمنٹ لا رہے تھے, وہ میرے خیال میں جیسے پیپلز پارٹی نے خاص طور پر اس کی مخالفت کی ہے تو شاید اب وہ اس کے اوپر اتنا زور نہیں دے رہے ہیں. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس ہے پاور میں واپس آنے کے لیے, یہاں پاور پالیٹکس میں حصہ لینے کے لیے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے ان کا انٹرسٹ, بیسک انٹرسٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور فیاض تاجو صاحبہ اور جو باقی ان کے لیڈرز ابھی زیر عذاب ہیں ان کے لیے کوئی آنچ ڈالی جائے, اور یہ جو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا ریلیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو, نیگوشیٹ پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور یہی بات مسلم لیگ یون کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی میاں نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ اور باقی لیڈر جو ہیں ان کی سزا میں کمی کے لیے یا ان کو ریلیف دلانے کے لیے وہ بھی اپنی نیگوشیٹنگ پوزیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں. اب در حقیقت ان کے بنیادی انٹرسٹ یہ ہیں, بظاہر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم دیکھ کر قوم کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ حکومت یا یہ بنتی ہے اس کو ہٹنا چاہیے, اکانومی تباہ ہوگی, ملک برباد ہوگا, بلا بلا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اب جو پولیٹیشین جو ہیں ان کو اس کریٹیکل ٹائم پہ, جبکہ پاکستان کے دونوں اطراف سے خطرات ہیں, انٹرنلی بھی خطرات ہیں, ٹیررزم کے جو واقعات ہیں تھوڑے تھوڑے ہو گئے ہیں, اکانومی میں بالکل اکٹھے ہوئے ہیں, انڈین آرمی چیف اور منسٹر آف ڈیفینس جو ہیں وہ خاص طور پر دھمکیاں دے رہے ہیں, اور نو کاسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپنس کی بھی انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ایس ٹی ایف کا ہمارے اوپر پریشر ہے, اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے. تو ان میں جب سب چیلنجز ہوں تو پھر قوم کو یکجا ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی اپنی جو جگہ جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک کامن ان کو پلیٹ فارم مل جائے جس کے اوپر یہ اکٹھے ہو کر اپنی جو قوت ہے اس کو بڑھا سکیں. اور کامن پلیٹ فارم جو اس وقت ہے وہ ایک یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور عمران خان سے اپنی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے, اور در حقیقت میرے خیال میں ان کے اپنے انٹرسٹ الگ سے ہیں. تو پاکستانی میری تو یہی خواہش ہوگی کہ یہ سب اکٹھے ہوں ان کے نیشنل انٹرسٹ, اور پاکستان کو درپیش تمام مل کر یہ ریزالو کریں, اور ایک ہول آف دی نیشن اپروچ نہ صرف یہ کہ ہمیں ود ان پاکستان نظر آئے بلکہ دنیا کو بھی یہ سب نظر آئے. تو دنیا میں ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے ویز آ وی کشمیر اینڈ انڈیا, ویز آ وی افغانستان اینڈ طالبان اینڈ امریکہ, ہر ایک کے ساتھ بہتر ہو جائے گی.
اچھا, ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد سلمان عابد صاحب اگلا سوال آپ سے ہوگا.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سلمان عابد صاحب, یہ فرمائیے کہ اب جو اس وقت صورت حال ہے اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہ صرف یہ کہ آزادی مارچ کا نام دینا چاہتے ہیں اس کو, بلکہ اسلام کے حوالے سے بھی اس مارچ کو وہ مؤثر بنانے کے لیے کوشاں ہیں, جبکہ بعض دوسری جماعتی مثلا خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی کا اس سلسلے میں ایک موقف ہے. تو یہ اس طرح کے ایکسپلائٹیشن جو ہماری سیاست میں ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے پاکستان کے سیاسی نظام میں کس قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, بنیادی تبدیلی تو یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سیاست میں جو مذہب کارڈ ہے اس کو استعمال نہ کریں, اور جو بھی سیاسی جماعت, جو مذہبی سیاسی جماعت اس کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کرے تو اس پر ریاست کو اور خود سیاسی جماعتوں کو اپنا اور انٹیلیجنسیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب مخبصہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں چلا آ رہا ہے. جب بھی ہم نے کسی کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے, گرانا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے, تو ہم مذہب کو بنیاد بناتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے جو بھی ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ جو حکومت آتی ہے اس کا جو بھی مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو ہر سطح پہ تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن ابھی ہمارے سامنے ہندوستان کے انتخابات ہوئے ہیں, اور ہندوستان کے انتخابات کے بعد کسی نے, کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا ہارنے والی جماعتوں نے جو پاکستان کے اندر اختیار کیا جاتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو ہرایا ہوتا ہے, بلکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات ہارنے کو قبول کرنے کی جو روایت ہے وہ بہت کمزور ہے. تو ایک, جب تک آپ کسی کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اور تیسری بات یہ کہ آپ کی تنقید ضرور کریں, پولرائزیشن ضرور رکھیں, مہاجرائی بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, لیکن قومی ایشوز جس کا براہ راست تعلق ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اور ملک کے معاشی یا سیاسی استحکام کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں کم سے کم ہمارا رویہ جو ہے وہ طرز عمل جو ہے وہ بڑا مثبت ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جناب فلاں غدار ہے اور فلاں غدار ہے اور فلاں نے ملک کا سودا کر لیا ہے, فلاں نے ملک بیچ دیا ہے, اس طرح کی نفرت پر, تعصب پر مبنی جو سیاست ہوتی ہے وہ اوپر تک محدود نہیں رہتی, بلکہ اس کے اثرات پھر نیچے کی سطح پہ بھی نظر آتے ہیں, انٹیلیجنسیا کی سطح پہ بھی نظر آتے ہیں. اور میں ایک بات کہوں کہ ہمارے یہاں عمومی ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کرنے کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کے اندر اس کو امینڈمنٹ کرنا, اس کے اندر ریوزٹنگ کرنا, نئی ریسٹرکچرنگ کرنا, وہ ہم بھول بھال گئے ہیں. اور ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ابھی اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پولیٹیکل پارٹیوں کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تب بھی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز وہ پرفارم نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کے اوپر بلاول صاحب کتنا شور مچاتے ہیں, لیکن وہ خود سندھ کے اندر صوبائی حکومت جو ہے ان کی, وہ لوکل گورنمنٹ کو استعراض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اپنے رویے ڈیموکریٹک نہیں ہیں. جب ہمیں اسپیس ملتی ہے حکومت میں آنے کی تو ہم لوگوں کو ڈیموکریٹک طریقے سے چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ریفارمس بہت زیادہ چاہیے, اور یہ پولیٹیکل ریفارمس محض اخلاقیات کے ساتھ, محض تقریروں سے اور وعدوں سے تو نہیں ہوگی, بلکہ اس کے اندر ہمیں اپنی قانونی اصلاحات بھی لانی پڑیں گی, تاکہ جہاں اخلاقی واضح کے ساتھ وہ بات ہوتی ہے وہیں ہمیں کچھ ایسی ترامیم کرنی پڑیں گی کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ان سے وائلیٹ کریں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے, وگرنہ یہ تماشا تو لگا رہے گا. آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے ہر آنے والی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک نیا اتحاد بنے گا, اور حکومت گرانے کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی, اور اس یہ سلسلہ رکے گا نہیں, اور پانچ سال تک جو ہے سیاست کو ڈیسٹیبلائز کر کے ہم اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اس علاقائی سیاست کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس کا فائدہ جو ہے ہماری وہ قوتیں اٹھاتی ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کا خود بھی ایجنڈا رکھتی ہیں. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اسے بہت میچور ہونا پڑے گا. محض یہ کہہ دینا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. خود جو آپ, خود جو سیاسی جماعتیں اپنے خلاف ہیں, سیاسی جماعتوں کی قیادت جو جمہوریت کے خلاف کام کھڑی کرتی ہے, اس کا بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ ہونا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس قسم کا ایٹیٹیوڈ اور جس قسم کی غلامانہ ذہنیت ہمارے ہاں لوگ سیاسی ورکرز بھی پیش کرتے ہیں اس کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے. ریفارمز کو لائے بغیر دیکھیں نا, جمہوریت جو ہے وہ ریفارمز کی بات کرتی ہے, وہ کسی بڑے انقلاب کی بات نہیں کرتی. لیکن آپ جب جمہوریت کے اندر ریفارمز کا راستہ بند کر دیتے ہیں اور ریفارمز کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ملک میں جمہوریت کے نام پہ تماشا ہی لگتا ہے جو پاکستان کی سیاست میں ہمیں بالادست نظر آتا ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کے وقت کا. اختر بلوچ صاحب یہ فرمائیے کہ سیاسی جماعتوں کی تاریخ پر اگر ہم دنیا بھر میں نظر ڈالیں تو کیا آپ کو کوئی ملک ایسا نظر آتا ہے جہاں پر سیاسی جماعتیں, جہاں سیاسی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, وہاں پر وہ ملک کی جو اہمیت ہے اس کو اپنی ذاتی مفادات پر اہمیت نہ دیں, اس ترجیح نہ دیں؟ اختر بلوچ صاحب جی آپ لائن پر ہیں؟
جی ہم میں لائن پر ہوں.
جی فرمائیے.
میں نے سوال کیجیے.
سوال یہ ہے کیا آپ نے سیاسی تاریخ دنیا کے ملکوں میں جماعتوں کی پڑھی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتی ہیں, اور ایسا کیوں ہے؟
بھائی دیکھیے, سب سے پہلی ہیلو.
جی بولیے. ہاں آ رہی ہے.
ہیلو
بولیں بھائی. بولیے.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں نا, جی سر, یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ بی جے پی کی حکومت بنی تو کمیونسٹ پارٹی کی.
آپ کی آواز بہت مفلٹ ہو رہی ہے. آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے. میں دوبارہ, آپ بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں. آپ بند کر دیجیے ٹیلی فون, آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. ان دا مین ٹائم جناب ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو انڈر ڈیولپ ہیں, جہاں بھی جمہوریت پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, وہاں پر کوئی سیاسی جماعتوں کا ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو ان سے اس سیاسی ضابطۂ اخلاق پر عمل کر رہا ہے؟ کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے جیسے ملکوں میں.
دیکھیے, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کو ڈیولپ ہونے کا اور وہ اینٹیز بننی چاہیے جنہیں سیاسی جماعت کہا جا سکے. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, بس وہ ایک شخصیات کے ساتھ وابستہ کچھ سیاسی تعصب پر مبنی گروہ ہیں جو سیاسی جماعت کہلاتے ہیں. وہ اس شخصیت یا اس شخصیت کی آئیڈینٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے ان کا انڈر رائٹر اور کنوینر وہی شخص ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی باقاعدہ انتخابات نہیں ہوتے, کوئی چینج آف کارڈر نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے کوئی بھی وہاں پہ قیادت نہیں آتی. اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ تسلسل نہیں رہا اور پارٹیاں جو ہیں ڈریگنگ روم میں بند کے اور وہیں پر ان کے لیڈر طے ہو کر اور پھر اس کے بعد جو الیکٹیبلز ہیں ان کو ان کے ساتھ جوڑ کر, تو وہ سیاسی جماعتیں بنتی رہی ہیں. جب تک سیاسی جماعت ایک ڈیموکریٹک پروسیس اپنے اندر نہیں رکھے گی, ڈیموکریٹک پروسیس کو اپنا کر آگے نہیں بڑھے گی, اس کی لیڈرشپ جو ہے اس سے نہیں آئے گی, تب تک اگر آپ بھی کہیں کہ سیاسی جماعتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی انٹریکشن ہوگا یا کسی بھی قسم کا کوئی ایک ان میں ضابطۂ اخلاق یا ان میں ایک جو ہے ڈسپلن وہ لا سکیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو سکے گا. خاص طور پر جس طرح کا صورتحال ہم دیکھتے آ رہے ہیں. دیکھیے, کہا گیا کہ سبق سیکھا گیا اور اب مساق جمہوریت ہوگا, لیکن وہ مساق جمہوریت کی دو پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوا, وہ بنیادی طور پہ دو شخصیات کے درمیان ہوا, اور اس کے بعد وہ دو پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہوا, اور اس کے بعد اس کا ایک ریفرنس رہا, یعنی کہ وہ بھی لیٹرنٹ اسپرٹ میں پارٹی کے لیول پہ نہیں اپلائی کیا جا سکا بلکہ سلیکٹو اس کی اپلیکیشن ہوئی. جب تک تسلسل نہیں ہوگا, لوور کیڈر سے لوگ جماعتوں میں نہیں آئیں گے, اور جماعت چلانے کی ذمہ داری صرف ایک لیڈر پر نہیں ہوگی جو اپنے پیسے سے وہ اس کے تمام سلسلے جو ہے وہ جاری کرتا ہے, تب تک یہ وہ جو ایک کلاسک پولیٹیکل پارٹی کا جو کانسیپٹ ہم لے کر چلتے ہیں اس کو اپلائی کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیونکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ایک طرح سے ایک انٹرپرائز ہے جس کا ایک شخصیت اس کو چلاتی ہے, وہ اس کے تمام کرتے ہیں, کوئی اس کے کنٹریبیوٹر نہیں. آپ مجھے بتائیے कि आम शहरी के लेवल पर या बलदाती सतह पे या टाउन की सतह पर या उससे नीचे कोई आपने देखे कभी बाकायदा मेंबर्स या कोई कंट्रीब्यूटर्स जो लोकल जिनके इजलास होते हों जो पार्टी को चलाते हों वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप क्लासिक पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे नहीं तब तक उनसे वो जो क्लासिक एक्सपेक्टेशन आपकी वो भी शायद पूरी ना हो सके। तो उसके लिए भी तसलसल की एक जरूरत है कि पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो ग्रास आवाम की शमूलियत का जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेस में उसको जब तक आप उसकी रूह के मुताबिक इसमें नाफिज़ अमल नहीं करेंगे आप ये जो बाकी जो आपको नजर आ रही हैं एंटिटीज जो वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात में हिस्सा लेती हों लेकिन असल में आप जब उनका टर्न ओवर देखते हैं कि एक इलेक्शन में वही जो 50-60 लोग हैं वो पीपल पार्टी के साथ होते हैं अगले इलेक्शन में वही 50-60-70 इलेक्टेबल मुस्लिम लीग नून के साथ होते हैं फिर मंजरनामा बदलता है तो वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ होते हैं। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें जिसको वो नजर आता है कि इसका टाइम है जीतने का या इसको कोई बैकिंग हासिल है वो एक ग्रोह का ग्रोह जो है जिसे इलेक्टेबल्स कहते हैं वो उस पार्टी में आ जाता है और इस तरह वो फिर ना पार्टी की कोई इथॉस बनती है ना उसका कोई सिस्टम बनता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम अपने आप को धोखा देंगे अगर हम कहेंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है कोई ऐसा एहतमाम करें क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं यहाँ पे ऊपर पे कुछ फैसले होते हैं और वो फैसले जाहिर है कि फिर मुफाद में होते हैं कि उनका जो सियासी इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे और यही हम देख रहे हैं इस वक्त
जी। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर एजी हिलाली साहब ने पॉलिटिकल साइंटिस्ट है लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर इमरान मलिक मेरा एक सवाल है आपसे कि इस वक्त तो तालिबान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है दूसरी जानब पाकिस्तान से खुद अमेरिका ने ये दरख्वास्त की है कि ईरान के साथ रेप्रोचमेंट के लिए कुछ गुफ्तगू की जाए मसाइल हल कराई जाए तो जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी किस हद तक मुतासर होगी आपके ख्याल में?
इमरान खान साहब की ये विजिट जो अमेरिका की हुई है खासतौर पर डीसी विजिट में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है और पाकिस्तान का जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर है रीजन के अंदर वो काफी हद तक बढ़ गया है। अगर हम पीस प्रोसेस को देखें जो कि अफगानिस्तान में चल रहा था और जो कि अब रुक गया है मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एग्रीमेंट ये साइन करना चाह रहे थे कैंप डेविड में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब वो एग्रीमेंट बजाते खुद ही इनकम्प्लीट था नामुकम्मल था और उसकी वजह उसमें ये बात थी कि जो चार बेसिक पॉइंट्स थे पीस प्रोसेस के जिसके अंदर सीज फायर था विड्रॉल ऑफ यूएस ग्रुप्स था फिर टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जंग थी उसको खत्म करना था और इंट्रा अफगान डायलॉग जो था इन चारों में से सिर्फ दो पॉइंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई थी एक विड्रॉल ऑफ यूएस ग्रुप्स था फिर सीज फायर था। इसके अलावा जो बाकी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इंट्रा अफगान डायलॉग जो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद की बात थी और मेरे ख्याल में उस वो अफगान तालिबान के ये कह रहे थे कि वो खुद ही कर लें बातचीत अफगान गवर्नमेंट के और उसके बाद जितने भी यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं खासतौर पर आई एस है और TTP है और JUA है जमात उल अहरार है स्टेट ETM IMU है ये इन तमाम ग्रुप्स को अमेरिका ये चाह रहा था कि अफगान तालिबान इनको न्यूट्रलाइज करे कि जिन तमाम ग्रुप्स को अमेरिका खुद न्यूट्रलाइज नहीं कर सका वो जो अफगान तालिबान की पहुंचे यकीन बहुत माहिर थे। तो मेरे ख्याल में ये एक नामुकम्मल एग्रीमेंट था और इसका एक तरह से अच्छा ही हुआ कि ये साइन नहीं हुआ क्योंकि अब जब ये दोबारा बैठकर बातचीत करेंगे तो उनको एक ऐसा जामे और मुकम्मल एग्रीमेंट बनाना चाहिए जो कि जिसका एंड रिजल्ट ये हो कि एक पीसफुल डेमोक्रेटिक और एक डेवलपिंग अफगानिस्तान मतलब वजूद में आए तो वो तभी हो सकता है कि अगर एग्रीमेंट मुकम्मल हो और ये वापस क्यों आएंगे ये पीस टॉक्स के ऊपर वो इसलिए कि सबके इंटरेस्ट इसी में है
सही।
अमेरिका का और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का इंटरेस्ट यही है कि वहां से वो विड्रॉ करें और उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो उसके प्रोमिसेस पूरे हों और री इलेक्शन के लिए वो तैयार हो जाए। तालिबान के लिए इसलिए उनका इंटरेस्ट इसमें है तो ये टॉक्स दोबारा शुरू हो क्योंकि ये टॉक्स कामयाब होंगी तो उनको हुकूमत मिलेगी काबुल के अंदर और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इसलिए है कि जब ये प्लॉट कामयाब होती हैं, अमेरिकन को यहाँ से चले जाते हैं, एक डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है काबुल के अंदर, तो काबुल सेटिफाई हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, अफगानिस्तान स्टेबलाइज होने से पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाता है, पूरा खिता स्टेबलाइज हो जाता है। सबके इंटरेस्ट में है कि ये दुरुस्त हो जाए, और मेरे ख्याल में अनकरीब आप देखिएगा कोई ना कोई वजह जरूर बनेगी और ये दोबारा टॉक शुरू होंगे। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में ईरान और सऊदी अरब और यूएस के दरमियान भी राजनीति का एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वाइज मुल्क है जिसके तीनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, और वो अगर यहाँ पे अपनी पॉलिसी सही तरीके से चलाए और प्रॉपर सबलाइन किस्म की डिप्लोमेसी करे, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये कि वो ईरान के अंदर भी जंग के खतरात को टाल सकते हैं, बल्कि एक ऐसा भी किरदार अदा कर सकते हैं कि जिसमें ईरान और सऊदी अरब की जो एक किस्म की अजीब दुश्मनी चली आ रही है वो काफी हद तक कम हो जाए। इस खत्ते से फेस सेविंग एग्जिट मिल जाए और वो खैरियत से या मतलब खुश होकर इस ईरान
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मलिक आपका। अब हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर हिलाली, ये बताइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? एक जानब अपोजिशन की जमातें जो अभी तक मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हो सकी कि किस तरह से हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन सबका एक एजेंडा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। दूसरी जानब हुकूमत है जो बाहर ऐसा नजर आता है कि कोई इसको परवाह नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप?
मोहम्मद मेहरबानी जाफर साहब, जो आपने पस मंजर खींचा उसके मुताबिक तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस अंदाज से चल रही है या जो कल्चर डेवलप हो चुका है उसमें तो जो पीटीआई है उसका मजबूत हाथ है, इस वक्त बड़े मुस्तहकम है, बड़े पायदारी से और बड़े हाजिर दमागी से, बल्कि मैं कहूँगा बड़े मुस्तहकम तरीके से वो चल रहे हैं। अगरचे मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं जो भी जो किसी अंदाज से भी ओपोजिशन एक्सप्लॉइट कर सकती है, जिसमें ये टेररिज्म और वायलेंस का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, एनर्जी की प्रॉब्लम है बड़ी क्रॉनिक है, इस तरह डिलीवरेंस की बात है लोगों को जिस अंदाज से माशी और इक्तसादी खुशहाली का ख्वाब दिखाया गया था या प्रोमिसज किए गए वादे किए गए वो उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सियासी जमातें अपनी अंदरूनी इंतशार में हैं और वो आपस में किसी मुत्तफिक का राय या राय के ऊपर भी आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि स्ट्रीट पावर इस वक्त ओपोजिशन के पास उस अंदाज से नहीं है जो माजी में तहरीकें चलती रही हैं, चाहे वो अयूब खान साहब के साथ खिलाफ हो या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ या जियाउल हक के खिलाफ या मुशर्रफ साहब के, तो अभी इस तरह का मोमेंटम नहीं बनता नजर आ रहा। उनका सियासी जमातों का इंतजार अपनी जगह, उनकी बेतरतीबी या गैर मनज़म होना या लीडरशिप जिस अंदाज से है, एक अमल ये भी है या फैक्टर कह लें कि जो नैब का जो अमल चल रहा है या करप्शन के खिलाफ जो एक्शन पाकिस्तान में चल रहे हैं या जिस अंदाज से हुकूमत इस चीज को लेके आगे जा रही है, सियासी जमातें खुद एक दफाई पोजिशन पे आई हुई है, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में है। और ये भी कहा जा रहा है जो आम पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि अंडर द कारपेट कोई डील चल रही है। अब कहते तो हैं शेख रशीद साहब बड़े इत्माद से कहते हैं, हुकूमत के और दूसरे अरकीन भी ये बात करते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना डील होगी ना डील दी जाएगी, हम इस चीज को बड़े मुसम्मम हैं, लेकिन बात चल रही है। और सियासत में डील होना या लचक का मुजाहरा करना कोई इतनी बड़ी कबाहत नहीं है जिस पे कोई जिद या एक लिहाज से तंग नजरी नहीं दिखाई जा सकती। सियासत में सियासी बालगुर नजर चलती है, सियासत में सियासी जो होती है सलीमुल फितरत तकाजे चलते हैं, जमहूरी अमल होता है। जमहूरी अमल का ये हुसन है कि ओपोजिशन के साथ डायलॉग भी होते हैं, बातें भी होती हैं, सख्ती नरमी चलती रहती है। तो अगर ये डील भी हो जाएगी तो लगता ये है कि इस डील से भी हुकूमत को तकवीत मिलेगी, वो मजीद मुस्तहकम होंगे, क्योंकि इस तरीके से दीवार के साथ लग चुकी ऑपोजिशन या अपने आप को बचाने के चक्कर में है। तो इस अमल से हम ये देखते हैं कि जमातें इतनी मजबूत और तवाना नहीं है जितनी हुकूमत है, और फिर इश्यूज को भी एक्सप्लाइट करने के लिए उनके पास
جو مخصوص مقدار ہونی چاہیے تعداد ہونی چاہیے وہ بھی نہیں آ سکی، نہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا کوئی اتنا جاندار کردار نظر آ رہا ہے، نہ پارلیمنٹ سے باہر. تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل کلچر بنا ہے الیکشن کے بعد، اس پہ اچھی خاصی پی ٹی آئی گرفت رکھی ہوئی ہے اور وہ چل رہے ہیں اپنی بہت ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود. حالانکہ وہ نظر انداز ہونے والی نہیں، لیکن ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور اگر یہ ایجنڈا، جیسے آپ نے بھی یہ بات کہی کہ سارے اس بات پہ متفق ہونا چاہتے ہیں یا متفق ہے کہ جی گورنمنٹ کو اپنی بساط لپیٹنی چاہیے، ان کو مزید موقع نہ دیا جائے. فضل الرحمان صاحب اپنے طور پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلم لیگ والوں کا اپنا ایک نرم بوجھ رکھے ہوئے چلا رہے ہیں.
جی بالکل ٹھیک ہے،
بھی ایک لحاظ سے کمپرومائز کے انداز سے چل رہی ہے. تو اس چیزیں یہ ہے کہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے جس میں سیاسی جماعتیں بھرپور کردار ادا کرنے میں یا تو لاگ رہے ہیں یا یکسر مجبور ہیں، اور حکومت اپنی گرفت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے.
صحیح. اختر بلد صاحب، آپ کی لائن بہت خراب تھی، یہ بتائیے اب آپ اگر مجھے سن سکتے ہیں کہ آپ.
جی میں سن رہا ہوں.
یہی سوال میں نے کیا تھا پروفیسر ہلالی صاحب سے، آپ سے بھی کروں گا کہ آئندہ دنوں کا کیا منظر نامہ آپ دیکھتے ہیں، کہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے خلاف کوئی اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی، یا حکومت جیسا کہ سمجھتی ہے اور بعض مبصرین بھی کہتے ہیں کہ اپنی جگہ بڑی مضبوط ہے، ہلالی صاحب بھی ابھی یہی کہہ رہے تھے، کیا آپ دیکھتے ہیں منظر نامہ؟ میرے پاس 3 منٹ ہیں اس وقت تقریباً.
اچھا، سیاسی بالغ نظری کی جہاں پر بات کریں گے، ہم تو ایوب خان کے دور سے لے لیں، فاطمہ جناح کے الیکشن سے، اس میں ایوب خان الیکشن میں ہار گئے تھے. اس کا مطلب ہے وہ الگ بات ہے کہ ویسے وہ جیت گئے تھے، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے ووٹ فاطمہ جناح کو ملے تھے بنگلہ دیش سے، اور اس کے بعد ہمارے یہاں سے کم ملے تھے. تو لوگوں نے اپنی سیاسی بالغ نظری کا ثبوت دیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زیاؤلہ کا ریفرنڈم ہوا، زیاؤلہ کا ریفرنڈم بری طریقے سے ناکام ہوا، اس کا مطلب ہے لوگوں نے اپنی سیاسی بالغ نظری کا ثبوت دیا اور انہوں نے ضیاء کے ریفرنڈم میں لوگ ووٹ نہیں ڈالے. پھر ہم دیکھتے ہیں مشرف کا ریفرنڈم آیا، اس میں بھی بالکل یہی ہوا. اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے یا کوئی اور ہمارے سلمان صاحب نے کوئی بات کی تھی کہ اسلامائزیشن کا نعرہ. بھائی اسلامائزیشن کے نعرے سے آپ کہاں جان چھڑوا سکتے ہیں؟ قائد اعظم نے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ مدرسۃ السلام نے عید میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب یہاں پر شریعت محمدی نافذ ہوگی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ بلاول کے نانا نے نہیں کہا اسلامی سوشلزم کا نعرہ، یہ ان کی تقاریر میں موجود ہے. یہ نعرہ سب سے پہلے محمد علی جناح صاحب نے لگایا تھا اسٹیٹ بینک کا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جی یہاں پر اسلامی سوشلزم ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے قرارداد مقاصد جب منظور ہوئی، قرارداد مقاصد جب لیاقت علی خان کے دور میں منظور ہوئی تو اس میں بھی سارا اسلامائزیشن تھا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 1947 سے چلے ہوئے اسلامائزیشن سے دو لمحوں میں جان چھڑا لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے آپ کی گلو خلاصی ممکن نہیں ہے. تو یہ سارا ہم کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، 1947 سے اسلامی سوشلزم، شریعت محمدی، اس کے بعد سیاسی بالغ نظری. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے عوام نے سیاسی بالغ نظر ہونے کا مکمل ثبوت دیا ہے گزشتہ 70 سالوں میں. انہوں نے کسی عامر کے کسی بھی الیکشن میں، کسی بھی ریفرنڈم میں ووٹ نہیں دیا، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، الگ بیٹھ گئے، مخالفت میں نہیں دیا تو وہ الگ چلے گئے. لیکن یہ ہے کہ عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے. عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ جب وہ جاتے ہیں بیلٹ پیپر پہ ٹپا لگاتے ہیں. 1988 میں کیا ہوا؟ اسلامی جمہوری اتحاد بنا دیا گیا. اسلامی جمہوری اتحاد بنانے کے باوجود، پوری کوششوں کے باوجود، اب یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اس میں کیا ہوا، حمید گل کا کیا کردار تھا، دوسرے لوگوں کا کیا کردار تھا، اسلم بیگ کا کیا کردار تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے بے نظیر سمپل میجارٹی کے ساتھ آ گئی تھی. تو یہ لوگوں کی سیاسی بالغ نظری ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کے شعور پہ، فہم پہ، ادراک پہ، آگاہی پہ، سمجھ پہ، بوجھ پہ، عقل پہ مکمل اعتماد کرنا چاہیے. اور وہ جب بھی اپنا فیصلہ دیں گے وہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہوگا جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جمہوریت کے حق میں ہوگا. اور جمہوریت کے حق میں اس لیے ہوگا کہ یہ جو ہے کراچی میں کچرا ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فوڈ اتھارٹی، یہ ساری چیزیں یہ تو فروئی چیزیں. اصل چیز تو وہ یہ ہے کہ آپ ملکی پالیسی کیا بنا رہے ہیں، خارجہ پالیسی کیا بنا رہے ہیں، اندرونی پالیسی کیا بنا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو آپ اظہار رائے کی آزادی دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں.
میرے پاس 15 سیکنڈ ہیں جی.
چلے بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے میری باتیں انہوں نے سن لی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں
بسکو,
اور
صحیح.
عوام ہمیشہ صحیح اور درست فیصلہ کرتے ہیں.
بہت شکریہ جناب اختر بلو صاحب, ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب, ڈاکٹر ہلالی صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے.
آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں امریکہ میں مقیم تھائی لینڈ کی ایک تارک وطن لکھپتی کاروباری خاتون کی کامیابی کی انوکھی کہانی. یہ نوجوان خاتون ہیں واری سری میتا جٹی پان, جو کچھ عرصہ قبل ایک روایتی طالبہ کی طرح تھائی لینڈ سے بزنس کی تعلیم اور زندگی میں نئے تجربات سے لطف اندوز ہونے کے لیے امریکی ریاست کیلیفورنیا آئی تھیں, لیکن پھر وہاں پالتو جانوروں کے ایک شیلٹر سے ایک بلی کا بچہ ان کی زندگی میں آیا, اور اس کے بعد ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اسے اس خاتون کی قسمت کہیں جو اس بلی کے بچے سے جڑی تھی, یا صرف اور صرف انٹرنیٹ کا کمال, اس کا فیصلہ آپ کریں. یہ کہانی سن کر جسے وائس آف امریکہ کے لیے بھیجا ہے چومچیون نے, اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں ہوں یاسمین جمیل. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تھائی لینڈ کی 23 سالہ بزنس کی طالبہ واری سری میتا جٹی پان کو کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں اتفاقاً داخل ہونے والا بلی کا ایک بچہ اس کی آنے والی زندگی کو خوشیوں اور دولت سے بھر دے گا. ہوا یہ کہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے دوران وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ جانوروں کے ایک شیلٹر میں گئیں. وہاں انہوں نے جب نیلی آنکھوں والا 5 ماہ کا بلی کا ایک خوبصورت سا بچہ دیکھا تو وہ انہیں اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے اپنی پالتو بلی بنا کر گھر لے آئیں اور اس کا نام رکھا نالا. اور سنیے کہ اس وقت ان کا خیال کیا تھا. میرا اس کو اڈاپٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن جب میں نے نالا کو پنجرے میں دیکھا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. مجھے اس سے ایک بھرپور تعلق محسوس ہوا. جب میں نے اسے اٹھایا تو اس نے میرے چہرے اور میری ناک کو چاٹا, اور پھر میں نے اسے اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہاں امریکہ میں بچے اور بڑے پالتو جانوروں کو شوق سے اور پیار سے گھر میں رکھتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. وہ بلی کا بچہ بھی دوسرے عام بلی کے بچوں جیسا ہی تھا. لیکن پھر واری سری نے جو پوکی کہلاتی ہیں جو کچھ نیا کیا وہ 2012 میں بہت عام بات نہیں تھی. انہوں نے نالا کے نام پر ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولا اور اس میں اس کے کچھ فوٹو پوسٹ کر دیے. انہوں نے ایسا کیوں کیا, اس بارے میں وہ کیا کہتی ہیں, آئیے سنتے ہیں.
I wanted to challenge myself and see how many followers I can cultivate. That wasn't a day that I didn't
post. میں خود کو چیلنج دینا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کتنے فالوورز لا سکتی ہوں. تو میں نالا کے اکاؤنٹ پر کام کرتی رہی. کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا تھا جب میں نے اس کی کوئی تصویر پوسٹ نہ کی ہو, اور پھر اس کے پرستاروں کی تعداد بڑھتی گئی. میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ میری بلی کے لاکھوں پرستار ہو جائیں گے. ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا جبکہ میں 5 سال سے یہ کام کر رہی تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1 سال کے اندر اس کے فالوورز کی تعداد لگ بھگ 7 لاکھ تک پہنچ گئی. یہ وہ وقت تھا جب کمپنیوں نے نالا کو اپنی مصنوعات کے ساتھ دکھانے کے لیے پوکی کو معاوضہ ادا کرنا شروع کر دیا. اور گریجویشن کے بعد نالا کے پرستاروں کی تعداد بڑھانا اور برانڈز کے ساتھ کام کرنا پوکی کا فل ٹائم جاب بن گیا. اور اس وقت انہوں نے کیا کہا, میری فیملی چاہتی تھی کہ میں گھر واپس آؤں. میرے ڈیڈ نے ایک بار مجھ سے کہا کہ تم صرف ایک بلی کے ساتھ کیا کچھ حاصل کر سکتی ہو. لیکن نالا اپنی پہلی پرفارمنس پر پوکی کے لیے $300 کما کر لائی. اب کچھ کمپنیاں اپنے پلیٹ فارمز پر چند فوٹوز پوسٹ کرنے کے لیے $15,000 تک کا معاوضہ ادا کرتی ہیں. 9 سالہ بلی نالا کی پرفارمنس کی بدولت پوکی نے کیلیفورنیا میں 1 کار اور 2 مکان خریدے, اور اسے ہالی ووڈ میں ایک ریڈ کارپیٹ مووی پریمیئر اور بہت سے ٹاک شوز اور تقریبات میں شرکت کا موقع ملا. پوکی جو اب 32 سال کی ہیں ستمبر میں اپنے کیٹ فوڈ انٹرپرائز کی CEO بن چکی ہیں. پوکی کہتی ہیں کہ یہ سب ان برانڈز کو برقرار رکھنے کا معاملہ ہے. اس وقت ان کے پرستاروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور نالا اس وقت اپنی بہترین زندگی گزار رہی ہے. کسی ایک یا دو ڈبوں میں بیٹھی رہتی ہے اور بند دروازوں کو دھکا دے کر کھولنا اس کا سارا دن کا کام ہے. وہ ان ڈبوں میں اونگنا پسند کرتی ہے اور اس وقت سخت برا مانتی ہے جب وہ دروازے کے پیچھے ہو. وہ کسی بھی دوسری بلی کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن وہ ان جیسی نہیں ہے. وہ انٹرنیٹ کی سب سے مشہور بلی ہے جس کے انسٹاگرام پر 40 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں اور وہ لاکھوں ڈالرز کماتی ہے. نالا کی شہرت نے اس کی مالکہ پوکی کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے جو امریکہ میں ایک تھائی اسٹوڈنٹ سے اب ایک لکھ پتی کاروباری خاتون بن چکی ہے. اور آپ اسے کیا کہیں گے, پوکی کی قسمت جو نالا سے جڑی تھی, یا سوشل میڈیا کی کامیابی کی ایک کہانی, یا سوشل میڈیا کا کمال؟ فیصلہ آپ خود کیجئے. میں ہوں یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.